السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے بھائیوں, کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کو بھی نماز کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں فرمایا کہ آدمی دین اور دین کی باتیں سننے کے لیے انتظار کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے, اللہ پاک جو پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیوں اس لیے کہ ہر ایک مسلمان, ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی بنانے کی نیت سے آتا ہے. دین کی باتیں جو سننا ہے اصل اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے آئے, اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں کرتے, جنت کو کھولتے, آخرت کی فکر دلاتے, قبر کی فکر دلاتے, تو صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین جو ہے وہ طلب کے ساتھ, فکر کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اور اتنا اہتمام کرتے کہ ہر بات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی فکر, اس کی کوشش اور اس کی تمنائیں اور اس کی دعائیں کرتے ہیں. اس لیے کہ میرے بھائیوں بات جو کہنی ہے دین کی وہ اس لیے کہنی ہے کہ کہنے والا بھی تو خود محتاج ہوتا ہے اور سننے والے بھی محتاج ہوتے ہیں, لیکن اس کو اصل یہ بات بیان جو ہے یہ صرف بیان کرنے کے طور پر نہیں ہوتا. بیان تو میرے بھائیوں زندگی بدلنے کے لیے ہوتا ہے, بیان معلومات کے لیے نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم سفر کر رہے تھے تو راستے میں پلین کے اندر اس کو ایک یہودی ملا. یہودی مولانا کے بازو میں یہودی بیٹھا ہوا تھا تو یہودی نے جب مولانا کو دیکھا تو یہودی نے ایک سوال کیا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, کیا میں قرآن حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ تو مولانا کو بڑا تعجب ہوا کہ یہودی ہیں اور یہ میرے بات یہ قرآن اور حدیث کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا. تو مولانا نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کا جواب تو دے دوں گا, لیکن اگر جو جواب مجھے پتا نہیں ہوگا تو میں دو دن کے بعد بتا دوں گا. تو جب مولانا نے یہ فرمایا تو اس یہودی نے یوں کہا کہ مولانا آپ اپنے حدیث میں سے آپ مجھ سے سوال کرو, میں ابھی فوراً جواب دیتا ہوں. تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی کیوں, کیا بات ہے, اسلام ہم کرسچن کے بارے میں یہودی کے بارے میں ہم تو نہیں جانتے, آپ مسلمان اسلام کے بارے میں اتنا جانتے. تو پھر اس یہودی نے یوں کہا مولانا ہمیں سیلری پگار ملتا ہے اسلام کے قرآن اور احادیث کو سیکھنے کے لیے, ہم قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے دنیا میں جتنی بھی اسکیمیں جو آ رہی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے نکال کر ہم لاتے ہیں. تو دنیا میں میرے بھائیوں اللہ معاف فرمائے, میں تو اپنی ذات کو کہوں گا, آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا, حدیث کو نہیں سیکھا, دین کو ہم نے نہیں سمجھا, مسلمان جو غیر مسلمان ہے وہ ہم نے اسلام کو بہت سیکھا ہے. تو یہ بیانات جو رکھنا ہے میرے بھائیوں یہ صرف سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے رکھا جاتا, بلکہ رکھا اس لیے جاتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دے کر جو دین دنیا میں پھیلایا ہے اس کی بڑی کتابیں موجود ہیں, تفسیر اس کی موجود ہے, سارے رسالات جس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے اندر صحابہ کی زندگی کا ایک نمونہ لکھا ہے کہ آدمی اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کی تاریخ کو پہچانے کہ دنیا میں اسلام کتنی قربانیوں سے پھیلا ہے. اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا ہے, اسلام میرے بھائیوں جذبات کی قربانی ہوئی ہے, جان اور مال کی قربانی اور ہر چیز کی قربانی دے کر اسلام دنیا میں پھیلا ہے. آج دنیا کا ایک مشاہدہ ہے کہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کی قدر اس کو آتی ہے. اگر انسان کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی کا کوئی آدمی کاج توڑ دے تو دوسرے پڑوس کے گھر والوں کو اس کا درد نہیں ہوگا, اس لیے کہ گاڑی اس کی نہیں ہے, جس کی گاڑی ہے اس کو درد ہوگا. اس لیے کہ اس گاڑی کو لینے کے لیے اس نے اپنے جان اور مال کی قربانی دی ہے. تو اسی طرح میرے بھائیوں, اسلام کے لیے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی. اسی لیے مولانا ہی فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر 124,000 صحابہ دنیا میں موجود تھے, لیکن صحابہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی تھی, اس ذمہ داری کو پوری دنیا میں جو پھیلانے کے لیے صحابہ کا جو رخ تھا, فرمایا پوری دنیا میں صحابہ چلے گئے اور ساری دنیا میں صحابہ پھیل گئے. آج مکہ اور مدینہ میں قبریں گھنی جاوے تو تقریباً 10,000 یا 12,000 کی قبریں موجود ہے. 36,000 یعنی 36,000 صحابہ جوردن میں موجود ہے, فلسطین میں ہے, چرچنیا میں ہے, بوسنیا میں ہے, اور چین میں ہے, اب پیرس میں ہے, استنبول میں ہے. آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ صحابہ کی قبر موجود ہے. تو میرے بھائیو, اس لیے کہ اسلام کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہے. آج اللہ معاف فرمائے, ہم بچپن سے مسلمان ہیں, ہمارے باپ دادا ہے مسلمان تھے, تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. تو جس کی بنیاد پر فرمایا کہ اسلام کی قدر جو ہے آج اللہ ہمیں معاف فرماوے, بہت کم ہمارے اندر ہو چکی ہے. اس لیے کہ آج ہمارا جان اور مال اور وقت اور صلاحیت ہماری اسلام کے پیچھے لگی نہیں. اسی لیے میں نے جمعہ کے اندر بیان میں کہا تھا, ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ کا قصہ میں نے بیان کیا تھا, کہ انسان مردار کے اوپر روتا ہے, کسی کا بھائی کا انتقال, کسی کے والد صاحب کا, کسی کی بہن کا, کسی کی بیوی کا, کسی کے بچے کا موت کے اوپر انسان تو روتا ہے, لیکن انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس پر کوئی نہیں روتا. تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا میں مردہ بدن پہ رونے والے بہت دیکھے, لیکن مردہ دل پر رونے والے کوئی نہیں دیکھے. اب اس کی انہوں نے نشانی بتائی, سائن بتائے کہ بھائی مردہ دل کیا ہے. تو انہوں نے کتابوں میں یہ فرمایا ہے کہ مردہ دل اس کا ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو, اور اگر اس کے سامنے دنیا کی محبت کا تذکرہ کیا جائے تو اس کو اچھا لگے, اور آخرت کا اور دین کا, قبر کا, حشر کا, پل صراط کا, میدان محشر کا, اور جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کرے تو اس کے دل پہ بوجھ آ گئے. اسی لیے فرمایا کہ یہ سائن ہے اس کے دل کی مردہ ہونے کی. تو اس کے اب دل کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اسی لیے بیان رکھے جاتے ہیں, اسی لیے کہ بھائی آدمی دین کی بات سنے تاکہ دل زندہ ہو جائے, یہ اسی لیے بیان ہے. تو اس کے لیے سارے ساتھی اپنی نیتوں کو صحیح کرے. بیان سے پہلے سمجھے گا نہیں کہ بھائی میں یہاں پہ بیان سننے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں تو اپنی زندگی بدلنے کے لیے آیا ہوں. اس کے لیے میں اپنی زندگی بدل لے, اور جو کہا جائے وہ میرے لیے ہے, اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی نیت سے بیٹھے کہ جو سنوں گا انشاءاللہ اس پر میں عمل کروں گا, عمل کرتے ہوئے میں دوسرے تک پہنچاؤں گا, اور اس کو پابندی کے ساتھ اہتمام سے, کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو لیکن بات کس کی کہہ رہا ہے اس کو بڑے دھیان سے سننی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا بنانے والا خدا ہے, اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہے, ان کی بات ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے فونوں کو بھی کہا کہ ہم تھوڑا سوئچ آف کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, اس لیے کہ پھر بیانوں کے اندر کہا کہ وہ دخل نہ ہو جائے. تو اس کو بڑے دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, اور مجمع جو پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائے, اس لیے کہ مجمع کے آداب میں ہے کہ آگے آ کے بیٹھے طلب کے ساتھ, تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ہم سب کو عمل کی توفیق دے. میں معتبرہ درخواست کروں گا مولانا سے تو تشریف لا کر انشاءاللہ.
میں قاری اسماعیل سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آیا اور کرایہ کے پاس مجھے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
والذين
Oh! بعد بالدين أليس الله بأحكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم برادران اسلام عزیز نوجوانوں اور گھروں میں اور پردوں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں قرآن حکیم کی ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث مبارکہ کا سہارا آج کی اس مجلس میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے لیا ہے اب تعالی شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مفید اور کار آمد باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا جائے ان تمام باتوں پر اب تعالی شانہ مجھے اور تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تعالی نے ایک دعویٰ فرمایا ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اے انسانوں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے اتنی نعمتیں دی ہے کہ اگر ان نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو اگر دنیا کے درخت کے تمام لکڑیوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جائے اور دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر اللہ کے کلمات اور اللہ کی نعمتوں کو کوئی لکھنا چاہے لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، قلم فنا ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. قرآن اپنے لفظوں میں اس طرح دعویٰ کرتا ہے لئن شکرتم، قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو نہیں گن سکتے ہو. کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ آپ کی کتنی نعمتیں ہیں، ایک ہزار، دو ہزار، لاکھ، دو لاکھ، ارب، خرب، دو ارب، دو خرب، کہیں نہ کہیں جا کر تو نعمت ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا ہے ہی نہیں، نعمت شمار کرتے چلے جاؤ، نعمت میں نعمت اور انعام میں انعام، ایک چیز میں دوسری چیز، ہزاروں چیزیں چھپی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر انسان کا چہرہ اور اس چہرے کے اندر انسان کی دو آنکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس میں سوچتے چلے جائیں گے عقل حیران ہو جائے گی، لیکن آپ کی نعمت کی حقیقت کی تہ تک پہنچنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ایک چھوٹا سا حصہ، دو الگ الگ آنکھیں جس میں ایک آنکھ کو اگر الگ کر لیا جائے تو اس میں سیاہی ہے، کالا رنگ ہے، سفید رنگ ہے، سرخی ہے، اور سرخی کی مائل، سفیدی اور سرخی دونوں ملی ہوئی، کبھی پانی اس میں سے برس رہا ہے، کبھی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، کبھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، اور ہے دو ہی آنکھیں، ویسے دیکھنے میں دو نعمتیں، لیکن اس سے نظر آتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اس میں سیاہی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت، اگر سیاہی ختم ہو جائے آنکھ بیکار ہو جائے، اس میں سفیدی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت، اگر سفیدی ختم ہو جائے آنکھ بیکار ہو جائے، اس میں سے پہنے والا پانی اللہ کی نعمت، اگر پانی ختم ہو جائے آنکھیں خشک ہو جائیں گی، معلوم ہوا اندر کا پانی بھی اللہ کی نعمت. اور پھر ان آنکھوں سے اگر آدمی گھر میں جا کر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو محبت کے جذبات ابھرتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت. اگر انہی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو شفقت اور محبت کے الگ جذبات ابھرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت. اگر باپ کو دیکھتا ہے تو ایک الگ محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت. اگر معصوم بچوں کو دیکھتا ہے انہی آنکھوں سے تو ایک الگ محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت. اور اگر انہی آنکھوں سے مسجد نبوی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ محبت ابھرتی ہے، اور انہی آنکھوں سے اگر بیت اللہ الحرام کو دیکھتا ہے تو ایک الگ محبت ابھرتی ہے. ہے تو نظر آنے میں دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لیکن کتنی نعمتیں آدمی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہے، گنتا چلا جائے نعمت در نعمت، نعمت در نعمت، انعامات نکلتے ہی چلے جائیں گے لیکن اس کا سلسلہ ختم نہیں ہو پائے گا. یہ تو صرف آنکھ کا ذکر ہے، انسان کا رگ، انسان کی رگیں، انسان کے ریشے، انسان کا ایک ایک بال، انسان کا دماغ، انسان کا پیٹ، اس کا گردہ، اس کا دل، اس کا کلیجہ، اس کے پیر، پیروں میں ہڈیاں اور ہڈیوں میں گودہ، یہ ساری نعمتوں کو اگر کوئی گننا چاہے اور اس کے فوائد کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے، زندگی ختم ہو سکتی ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت کبھی نہیں ختم ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے ہم کو نوازا، کتنے انعامات. ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں، اور ماں کے پیٹ میں ہلنا چلنا پھرنا کچھ نہیں، سکڑا ہوا بچہ ماں کے پیٹ میں سر نیچے کی طرف پیر اوپر کی طرف الٹا لٹکا ہوا، یہ بچہ دنیا اس کو غذا نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا کی مشینریاں اس کو غذا نہیں پہنچا سکتی ہے، میرا اللہ ماں کے پیٹ میں اس پلنے والے بچے کو بھی غذا سے محروم نہیں کرتا ہے. ماں کا خون بچے کے لیے غذا بنتا ہے، اور بچہ آہستہ آہستہ ماں کے پیٹ میں اپنے اس خون کو پی پی کر، اور منہ کے راستے سے نہیں پیتا ہے، ناک کے راستے سے پی رہا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ناک لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یہ ناف پائپ لائن ہوتی ہے، بچے کو ماں کے پیٹ میں منہ کے راستے سے غذا نہیں دی جاتی ہے بلکہ ناف کے راستے سے غذا دی جاتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ کیوں، اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اے میرے معصوم بندے، اے چھوٹے بندے، اے ننے منے بندے، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے پاک غذا نہیں مل رہی ہے، خون مل رہا ہے اور خون ناپاک ہے۔ مجھے معلوم ہے دھرتی پر جا کر، زمین پر جا کر تیری اس ننی زبان سے، تیری اس زبان سے تو میرا نام لینے والا ہے، میرا ذکر کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیری یہ زبان جس سے میرا نام لیا جائے گا، تیرے ماں کے گندے خون سے میں اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ وہ زبان جس کی حفاظت اللہ نے ہماری ماؤں کے پیٹ میں کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تیری زبان کو خون آلود ہم نے نہیں ہونے دیا، تیری زبان کو خون سے گندا نہیں ہونے دیا، تیری زبان کو خون سے ہم نے رنگا نہیں، لیکن آج اسی زبان سے ہم دنیا میں آ کر گالیاں بھی بولتے ہیں، اسی زبان سے برے کلمات بھی بولتے ہیں، اسی زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں، اور اسی زبان سے دل توڑنے والی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اسی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں بھی ہم کرتے ہیں۔ میرا اللہ تو زبان کی حفاظت کر رہا ہے پیٹ میں، اور ہم کتنی نالائقی کرتے ہیں، کیسے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کیسے کلمات بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، ورنہ اکثر لوگ زبان کے بول کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، زبان کا بول کتنی قیمت رکھتا ہے اللہ کے ہاں، 80 سال کا نافرمان بندہ، 80 سال کا گنہگار، نافرمان، مشرک، مجوسی، 80 سال گزار چکا، موت کے آثار اب تک اس پر ظاہر نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے توفیق عطا فرما دی 80ویں سال میں وہ کہیں جا کر یہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کا یہ اتارا ہوا کلمہ 80 سال کا ایک گنہگار پڑھے، 80 سال تک جس نے مجوسیت کی، 80 سال تک جس نے شرک کیا، 80 سال تک جو گنہگار رہا، 80 سال تک جو فاسق و فاجر رہا، ایک اس کلمے کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کلمے کے ذریعے سے 80 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ ایک کلمے کی وجہ سے سچے دل سے اقرار کر لیا، توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ تمام گناہوں کو، الاسلام یہدی من کان قبلہ، اسلام اپنے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں نقل کی ہے، حضرت اسامہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹے لیکن بڑا پیار ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فتح مکہ کا عظیم مرحلہ جس میں مکہ فتح ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہے، ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں ابو بکر موجود، عمر موجود اور کبار صحابہ موجود، آپ ان صحابہ کرام کے بیچ میں آپ اپنی نظریں دوڑا رہے ہیں، صحابہ کو احساس ہو گیا آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں لیکن بولتے کچھ نہیں ہیں، آپ نے تلاش کیا، جس کو تلاش کر رہے ہیں وہ نہیں نظر آ رہا ہے، آپ نے پوچھا اینا اسامہ، اسامہ ابن زید کہاں ہے، صحابہ نے اٹھا کر دے دیا، یہ ہے اسامہ ابن زید، کہا میں مکے میں داخل ہو رہا ہوں، آج فاتح بن کر داخل ہو رہا ہوں، مکے میں جا رہا ہوں فاتحانہ شان کے ساتھ، آج میری اونٹنی پر اگر میرے پیچھے کوئی سوار ہوگا تو وہ اسامہ ابن زید ہوگا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، اتنا پیار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ امیر بنایا حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا، اور امیر بناتے ہوئے کہا اسامہ مجھے لوگوں میں بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت اسامہ ایک مرتبہ سنا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک طرف پیار کا یہ عالم اور ایک طرف اللہ کے حبیب کا عجیب منظر. بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت موجود. حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں, کہا یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پہنچا, میدان میں تھا, میدان کارزار میں تھا, ایک آدمی کے اوپر میں نے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا تلوار اٹھائی اور جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اسامہ پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم تھا, وہ تو میرے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا کلمہ, میں نے تلوار اٹھائی اس کے سر پہ مارا, دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا. آپ کا چہرے انور بدل گیا, چہرے پر غصے کے آثار واضح ہو گئے. وہ اسامہ جسے فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے اپنی اونٹنی پر سوار کیا, آج اس اسامہ کو میرے نبی غصے میں یہ فرماتے ہیں کہ کیا ایک اس آدمی کو جس نے کلمہ پڑھ دیا تھا, اے اسامہ تم نے اسے قتل کر دیا. ایک وہ آدمی جو کلمہ پڑھ چکا, ایک وہ آدمی جو اپنی زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر چکا, میرے نبوت کا اعتراف کر چکا. قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ, اے اسامہ کیا اس کو تم نے اس کے بعد قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ چکا؟ اسامہ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ تو مجھ سے ڈر کے پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل شققت قلبہ, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تیرا ڈر کی وجہ سے مر رہا ہے؟ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اے اسامہ یاد رکھ کل کو قیامت میں یہ آدمی اگر اپنا کلمہ لے کر میرے رب کے سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر یہ کہنے لگا یہ اسامہ ابن زید ہے جس نے مجھ کو کلمہ پڑھنے کے بعد مار ڈالا تھا, اے اسامہ تو اللہ کو کیا جواب دے پائے گا؟ کیا جواب ہے تیرے پاس؟ حضرت اسامہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ایک کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا, آج مسلمان ہوا ہوتا تاکہ مجھ کو یہ جواب نہ دینا پڑتا. میرے بھائیو جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا دل کی گہرائی کے ساتھ اعتراف کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے ہوئے نبی کو آخری نبی مانتے ہوئے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے, اسی لیے کسی عربی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے جراحات السنان لہلتیام ولا یلتئم ما جرح اللسان, کبھی کسی کو اگر تیر کا زخم لگ جائے, تلوار کا زخم لگ جائے, چھرے یا چھری کا زخم لگ جائے, آپ مرہم لگائیں گے چند دنوں میں وہ اچھا ہو جائے گا, لیکن میری اور آپ کی زبان سے اگر کسی کے دل کو زخم پہنچا سال ہاں سال گزر جائیں گے لیکن وہ زخم کبھی نہیں اچھا ہوگا. زبان کا زخم انتہائی خطرناک ہے, زبان سے پہنچنے والی تکلیف انتہائی خطرناک ہے. ہمیں اپنے آپ کی زبان کی حفاظت ہر وقت کرنی چاہیے اٹھتے بیٹھتے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, فرمایا مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج ہم صبح سے لے کر شام تک اپنا سروے کریں, اپنا محاسبہ کریں, اپنا حساب کریں کہ صبح سے لے کر شام تک میری اس زبان سے, میرے اس پاؤں سے, میرے اس بول سے کس کس کو کیا کیا تکلیف پہنچی ہے. آج ہم زبان سے بولتے ہیں اور ساتھ غرور کرتے ہیں میں نے ایسا سنایا کہ سامنے والا ایسا بیٹھ گیا دوبارہ وہ کچھ بول نہیں پایا. میرے بھائیوں یہ کوئی اپنی تعریف ہوئی؟ زبان کا احترام, زبان کی حفاظت انتہائی زیادہ ضروری ہے. یہ زبان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے, گالی گلوچ بولنے کے لیے نہیں ہے. منافق کی نشانیوں میں یہ نشانی بتلائی گئی, فرمایا وہ آدمی منافق ہے جو اپنے جھگڑوں میں مسلمانوں کو گالیاں دیتا. گالی گلوچ برا بھلا, ایک اور حدیث میں فرمایا سباب المؤمنی فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, فجور ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اس اسی لیے اپنے آپ کو اللہ کے واسطے زبان کی حفاظت میں لگاؤ. زبان سے کئی گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے. آدمی غیبت کر بیٹھتا ہے, چگلی کر بیٹھتا ہے, کسی کو ناجائز تار و تشریح کر بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فرمائیں گے. دیکھیے اگر حقوق اللہ میں کمی ہوئی ہوگی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, لیکن ہماری ذات سے اگر کسی آدمی کو تکلیف پہنچی, کسی آدمی کا حق اگر طرف کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ جب تک بندہ نہیں معاف فرمائیں گے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری. میں یہ عرض کر رہا تھا, بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ناک کے راستے سے اس کو خون مل رہا ہے, غذا پا رہا ہے, بچہ نعمت ہے, بچہ بہت بڑی نعمت ہے. مائیں منت مانتی ہے بچہ پیدا ہوگا تو میں اتنے روزے رکھوں گی, بچہ پیدا ہوگا میں اتنی نمازیں پڑھوں گی. ماں دعائیں مانگ رہی, باپ دعائیں مانگ رہا ہے, باپ دعا کرتا ہے, دوسروں کے پاس دعا کروا رہا ہے, باپ صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے اس نیت سے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے. بچہ نعمت, اور بچے کو جو غذا مل رہی ہے یہ بچے پر نعمت. اور پھر جب بچہ پیدا ہوا, ماں کے پیٹ سے یہ بچہ نکلا, وہ ناک جو لٹک رہی تھی لوگوں نے اس کو کاٹ دیا, بچہ رو رہا ہے. پیدائش کے وقت بچہ ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات لکھی, فرمایا اے انسان جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور سارے لوگ خوشی میں ہنس رہے تھے, تیرا باپ خوشی منا رہا تھا کہ آج مجھے کوئی ابو اور ابا کہنے والا پیدا ہو گیا. تیری ماں خوشی منا رہی تھی آج میرا سہارا پیدا ہو گیا. تیری خالائیں, تیری پھوپھیاں, تیرے رشتے دار یہ شیرینی تقسیم کر رہے تھے, مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے, تو بستر میں پڑا پڑا سو رہا تھا, سب ہنس رہے تھے. اب زندگی گزارے تو اس طرح گزار کہ موت کے وقت تو ہنستے ہوئے جا رہا ہو اور لوگ تیرے جانے پر رو رہے ہو. بچہ پیدا ہوا, ناک کاٹ دی لوگوں نے اور بچہ رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی, فرمایا بچہ جب ناف کاٹنے پر روتا ہے تو گویا وہ اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میں تو معصوم بندہ ہوں, چھوٹا سا بندہ ہوں اور میرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ ایک راستہ روزی پہنچانے کا تھا, ایک پائپ لائن لگی ہوئی تھی جس کو ناف کہتے ہیں. میں دنیا میں آ گیا اور دنیا میں آنے کے بعد لوگوں نے اس راستے کو کاٹ دیا ہے, اے اللہ میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے ماں کے پیٹ میں جب محروم نہیں رکھتا تھا, دنیا میں آنے کے بعد میں تجھے محروم نہیں رکھوں گا. آج اگر دنیا والوں نے ایک راستہ بند کیا ہے, تیری ماں کی چھاتی سے میں دو راستے تیرے لیے جاری کرتا ہوں. ایک راستہ دنیا والوں نے بند کیا, میں تیرے لیے دو راستے جاری کرتا ہوں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بچہ ماں کی ران میں سویا ہوا ہے, ماں کے پیروں پر سویا ہوا ہے اور دودھ اوپر سے مل رہا ہے. اس میں بھی بڑی حکمت کی بات ہے. فرمایا اللہ اپنے اس ننے منے بندے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تو جب ماں کے گود میں سویا تھا تجھے دودھ اوپر سے ملتا تھا, بڑے ہونے کے بعد بھی رزق اوپر تلاش کرنا, زمین والوں کے پاس مت مانگنا. رزق اللہ والوں کے, اللہ کے پاس مانگنا, زمین والوں کے پاس مت مانگنا. تو بچہ پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایک راستے کے بجائے دو راستے جاری کیے, یہ بچہ پروان چڑھتا رہا چڑھتا رہا چڑھتا رہا. ایک سال کا ہو گیا, ڈیڑھ سال کا ہو گیا, ماں اس کو دودھ چھڑوا رہی ہے, کبھی دوا کے ذریعے سے کبھی کسی اور راستے سے. تو بچہ پھر روتا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ دودھ کی یاد میں روتا ہے. آج تک مجھے دودھ ملتا تھا, میں نشو نما پا رہا تھا, میں پروان چڑھ رہا تھا, آج سے میری ماں مجھے دودھ چھڑوا رہی ہے. اے اللہ اب کہاں سے غذا ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں آج تک تیرے لیے دو راستے تھے, اب دنیا کے چار راستے میں تیرے لیے کھولتا ہوں. کبھی پورب سے کوئی پھل آئے گا, کبھی پچھم سے کوئی اناج آئے گا, کبھی اتر سے کچھ آئے گا, کبھی دکھن سے کچھ آئے گا, چاروں سمتوں سے اناج آتا جائے گا اور تو کھاتا جائے گا. رزق کا دروازہ میری طرف سے بند نہیں ہونے والا ہے. میں آپ نے دیکھا کہ نہیں کبھی اناج آ رہا ہے کہیں چاول آسٹریلیا سے آ رہا ہے, گیہوں کہیں مدھیہ پردیش سے آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی چیز کہاں کہاں سے, تیل کہاں بنتا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. چاروں سمتوں سے میں غذا کی بارش تیرے اوپر برسا دوں گا, میں رزق کبھی تیرے اوپر. تو ایک راستہ بند ہوا, دو جاری ہوئے, دو بند ہوئے, چار جاری ہوئے. جب انسان مرتا ہے تو آخری وقت میں اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میری روح نکل رہی ہے, اور ایک راستے کے بند ہونے پر تو نے دو راستے دیے تھے, دو کے بند ہونے پر چار دیے تھے, آج تک میں کھاتا چلا آ رہا ہوں لیکن اب تو میری روح نکل جائے گی. اے اللہ اب کیا رزق ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے ابھی بھی میں رزق سے تجھے محروم نہیں کرنے والا ہوں, تیرے لیے چار راستے تیرے روح کے نکلنے پر اگر بند ہو جائے ہو جانے دے, لیکن تو نے اگر میری بات مان کر زندگی گزاری ہے میں جنت کے آٹھ راستے تیرے لیے کھول دوں گا. جنت کے آٹھ دروازے ہیں, فرمایا اگر میری مان کر تو چلا جنت کے آٹھوں دروازے میں تیرے لیے کھول دوں گا. میرے بھائیوں کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, واقعتاً آدمی کی عقل حیران ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات سے ہم کو نوازا, اور نعمتیں اتنی زیادہ. ہم جب گھڑی باندھتے ہیں نا, گھڑی ہاتھ کے اوپر ٹائم دیکھنے کے لیے, وضو کیا اور وضو کرنے کے لیے ہم نے گھڑی کو جیب میں رکھا, نماز کے لیے ہم شامل ہو گئے, گھڑی باندھنا بھول گئے, سلام پھیر دیا مسجد سے باہر, گھڑی دیکھنے کا کوئی وقت آ گیا, ٹائم معلوم کرنے کا کوئی وقت آ گیا, فوراً آدمی گھڑی تلاش کرتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے جس جیب میں اس نے گھڑی نہیں رکھی, دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے معلوم نہیں کہاں رکھی. جب اس جیب میں اس کو گھڑی نہیں ملتی ہے نا تو فوراً دوسرے جیب میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے اور گھڑی مل جاتی ہے, لیکن اس ایک لمحے میں وہ پریشان ہوتا ہے, ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو جو یہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا میں اس پر بھی تجھے ثواب عطا کروں گا, میں اس پر بھی تجھے اجر عطا کروں گا. اللہ کی کتنی نعمت ہے کہ گھڑی میں خود بھول گیا اور میں تلاش کر رہا ہوں اپنی ضرورت کے لیے, اور میرا اللہ اس پر بھی مجھے ثواب عطا فرمایا. اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا کوئی آدمی راستہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے کانٹا لگ گیا, صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو نعمتیں بے شمار, اور نعمتوں کے بڑھانے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن حکیم میں, لئن شکرتم لازیدنکم, میری نعمت پر شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھا دوں گا. اور اللہ سے بڑھ کر بات چیت میں کوئی سچا نہیں, اللہ اپنی بات میں بالکل سچے, 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ فیصد اللہ کی بات 16 سچی. اللہ فرماتے ہیں میری نعمت پر شکر ادا کرو میں نعمت بڑھا دوں گا. اگر ہم شکر ادا کریں گے نعمت پر اللہ نہ بڑھائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ راستہ چل رہے ہیں, کوہ طور پر جا رہے ہیں, راستے میں ایک آدمی ملا, بدن پر تہبند بندھا ہوا ہے, لنگی بندھی ہوئی ہے اور وہ بھی سیلی ہوئی نہیں بغیر سیلی ہوئی, کوئی کپڑا لپیٹا ہوا ہے, اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے, پیروں میں چپل اور جوتے نہیں ہیں, سر کھلا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتا ہے, موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے. کہا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا میں ماندہ ہونا چاہتا ہوں کوئی راستہ ہے؟ آج ہر مسلمان نہیں ہر انسان کے دل میں مالدار ہونے کی تمنا ہے, ہر ایک کے دل میں صاحب مال بن جاؤں, صاحب استطاعت بن جاؤں, میرے پاس مال آ جائے, دولت آ جائے, میرا اللہ مالدار ہونے کا علاج خود قرآن میں بیان فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر عربی کے گرامر سے آپ واقف ہوتے تو اس آیت میں اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے تم میری نعمت کا اگر شکر ادا کرو گے لازیدنکم, میں البتہ ضرور بھی ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. کوئی اگر بادشاہ ہمیں کہے نا میں تمہاری مدد کروں گا تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں, اور اگر کوئی کہے کہ میں ضرور پرومس بالکل پکی بات میں مدد کروں گا, اللہ پکی بات ارشاد فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. اللہ تعالیٰ ضرور بڑھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ مفلس, وہ قلاش, وہ بیچارہ, وہ مجبور, وہ لاچار, وہ محتاج کھڑا ہے اور مالدار بننے کی کوشش کر رہا ہے. موسیٰ کو کہتا ہے اللہ سے ذرا جا کے پوچھنا, میں مالدار بننا چاہتا ہوں. ہم یہ سوچتے ہیں مالدار بننے کے لیے انویسٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے, میں یہ کہتا ہوں مالدار ہونے کے لیے انویسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے, مالدار کے لیے اللہ کی مرضی کا شامل حال ہونا ضروری ہے. اللہ جس کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. بڑے بڑے مالدار جن کا نام دنیا کی مالدار لوگوں کی لسٹ میں آتا ہے, آپ کے ہمارے ہندوستان کے وہ لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, امبانی فیملی کے لوگ, مکیش, یہ اتنا بڑا مالدار آدمی ہے کہ دنیا کے مالداروں میں نام, لیکن دن بھر میں 6 گرام سے زیادہ نمک نہیں کھا سکتا ہے. 6 گرام سے زیادہ نمک کھانا ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہے. تو ہم اور آپ اچھے ہوئے کہ ہمارے پاس مال کم ہے اور ہم جب ٹھنڈے کی بوتل پیتے ہیں تو اس میں بھی نمک ڈال کے پیتے ہیں. تو اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہے اور سوال کر رہا ہے اللہ سے پوچھنا ذرا میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, میں یقیناً اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں گا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ کا ایک بندہ ہے بڑا مجبور ہے, لاچار ہے, محتاج ہے اور وہ مالدار بننا چاہتا ہے, اے اللہ کیا اس کے لیے کوئی رابطہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ میرے اس بندے کو کہہ دو میری نعمت کا شکر ادا کرے, میں اس کو مالدار بنا دوں. اب موسیٰ علیہ السلام لوٹے وہاں سے, راستے میں وہ آدمی انتظار کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے حضرت موسیٰ سے, اے موسیٰ کیا اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی؟ کہا بالکل بات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے علاج بتلایا ہے. کہا کیا علاج بتلایا؟ کہا اللہ نے یہ فرمایا ہے میرے اس بندے سے کہہ دینا میری نعمت کا شکر ادا کرے میں مالدار بنا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بندہ ناراض ہو کر کہہ رہا ہے موسیٰ میں کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں, میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے, میں کون سی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ بس یہ بات چیت ہو رہی ہے, ادھر موسیٰ کھڑے ہیں, ادھر وہ آدمی کھڑا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور اس آدمی نے جو تہبند باندھا ہے, لنگی باندھی ہے, ہوا کے اس جھونکے میں وہ لنگی کا کپڑا بھی اڑ کر چلا گیا. اللہ نے یہ بتلا دیا اے موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو یہ لنگی کا کپڑا میری نعمت تھی, اگر اس پر شکر ادا کرتا میں مزید دیتا, لیکن ناشکری کی تو جو نعمت تھی وہ بھی میں نے چھین لی. لیکن شکر تم لَأَزِيدَنَّكُمْ, میری نعمت پر شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر میری نعمت کی ناقدری کی, اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد, تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا دردناک. اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے سے بہت اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرماتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت اچھی بات لکھی, فرمایا ایک انسان اگر بالکل چٹیل جنگل میں پڑا ہوا ہو, پہننے کے لیے لباس نہ ہو, کھانے کے لیے دانہ نہ ہو, پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہ ہو, حضرت فرماتے ہیں اس کو بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ میرے اللہ نے مجھ کو کچھ نہیں دیا. کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک لمحے میں, ایک منٹ میں اور ایک سیکنڈ میں ایک سانس اندر لے جاتا ہے, ایک سانس باہر آتا ہے, ایک ایک لمحے میں اللہ یہ دو نعمتیں اس کو دے رہے ہیں, کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ کو کچھ نہیں دیا؟ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار، بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی رحمت ہے، انسان کے سر کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، انسان کا لیا جانے والا یہ ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، انسان کا اپنے پیروں سے صحیح سالم چلنا ایک ایک قدم اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک لقمہ اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک لقمہ اور ایک ایک لقمے کا دانہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے مہیا کر دی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی نعمت پر شکریہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات بے شمار، اور یہ انعام دے کر یہ دعویٰ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میری نعمت کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اور حدیث ایک میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے چار چیزیں مل گئی سمجھ لو کہ دنیا آخرت کی بھلائی اس کو مل گئی، اربعون من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، چار چیزیں جسے بھی مل گئی اللہ نے اس کو دنیا آخرت کی بھلائی دے دی، اس میں بھی پہلی چیز جو ہے وہ انسان کا دل، قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، دل انتہائی اہم ترین عضو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ کسی کو شکر کرنے والا دماغ مل گیا تو اس کو اچھی نعمت مل گئی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کسی کو شکر کرنے والے پیر مل گئے اس کو اچھی نعمت مل گئی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کسی کو شکر کرنے والے ہاتھ مل گئے، یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا شکر ادا کرنے والی کسی کو آنکھیں مل گئی، میرے آقا فرماتے ہیں شکر ادا کرنے والا کسی کو دل مل گیا۔ دل ایک ایسی چیز ہے کہ آج کے سائنسدان نہیں، پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دل خون ریفائن کرتا ہے، اور پھر خون ریفائن کر کے بدن کے تمام اعضاء میں یہ خون پہنچاتا ہے، دل اگر تمام اعضاء میں خون پہنچانا بند کر دے آدمی مر جائے گا، دل کام کرنا چھوڑ دے آدمی مر جائے گا، معلوم ہوا خون کا حصہ دل سے تقسیم ہو کر سارے اعضاء کے پاس جاتا ہے، اگر خون دل سے تمام اعضاء میں پہنچتا ہے تو دل میں اگر شکر ہوگا تو شکر بھی بدن کے تمام اعضاء میں پہنچ جائے گا، پھر آدمی کا دماغ بھی شکر والا بنے گا، ہاتھ بھی شکر والے بنیں گے، پیر بھی شکر والے بنیں گے، اور بدن کا ہر عضو شکر گزاری والا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب شاکر، شکر کرنے والا دل اگر کسی کو مل گیا بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے گویا اسے عطا فرما دی۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا دل شکر گزار بن جائے اور آپ کی اطاعت کرنے والا بن جائے، میں ایسی دعا کرتا ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، روزانہ دعا کرتے ہیں روپے کے لیے، پیسے کے لیے، اپنی جائز تمناؤں کے لیے، کبھی یہ بھی تو دعا کریں کہ اللہ یہ دل بگڑا ہوا ہے اور ایسا بنا دیجئے اسے جیسا بنا ہوا آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون سے دل کو پسند فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت میں یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت میں نہ تو انسان کو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اولاد بھی ماں باپ کو چھوڑ کر کل قیامت میں بھاگ جائے گی، اولاد اور مال دونوں کام نہیں آنے والے۔ یہاں بھی ایک حکمت کی بات آپ سمجھتے چلیں کہ قیامت میں یہی دو چیزوں کا کیوں ذکر ہے کہ نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، اور کسی چیز کا ذکر نہیں، اولاد کا ذکر اور مال کا ذکر۔ اس وجہ سے فرمایا کہ انسان دنیا میں جب پریشانی میں آتا ہے تو عموماً ان دو چیزوں کی طرف نظر کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مالدار ہوں اس کیس میں سے چھوٹ جاؤں گا، کبھی کہتا ہے چار بیٹے ہیں میرے میں مقابلہ کر لوں گا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر، دنیا میں مسائل سے بچنے کے لیے مال اور روپیوں کی طرف نظر کرتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دو سبب کو پہلے ہی بنا فرما دیا کہ دنیا میں جس مال کو تو دیکھتا پھرتا تھا، جس اولاد کو تو فخری انداز میں دیکھتا تھا، آج قیامت میں نہ تو مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے۔ کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہاں جو اللہ کے پاس صحیح دل لے کر آیا، سچا دل لے کر آیا، پاکیزہ قلب لے کر آیا، ایسا دل لے کر آیا جس دل میں کوئی دھبا نہ ہو، کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو، کوئی گناہ کا اثر نہ ہو، ایسا دل لے کر آیا تو اللہ فرمائیں گے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ معلوم ہوا اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ کے یہاں سلامتی والا دل چاہیے، پاکیزہ دل چاہیے، محبت والا دل چاہیے، آپس میں اتحاد والا دل چاہیے، اختلاف نہ ہو آپس میں، محبتیں ہو، کسی کے بارے میں بغض و عداوت نہ ہو، کسی کی دشمنی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، دل کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ پروانہ وار آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ابھی ایک آدمی آنے والے ہیں اور وہ جنتی ہے، جو جنتی آدمی دیکھنا چاہے وہ ان کا دیدار کر لے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف صحابہ، اچانک ایک صحابی تازہ وضو کیے ہوئے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ یہ کوئی فضیلت ہوگی ان کی، کوئی عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ملی، اور جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ جسے دینا چاہے، اللہ کی مرضی کی بات۔ بات ختم ہو گئی، دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے پھر اعلان فرمایا ابھی ایک آدمی آنے والے ہیں اور وہ جنتی آدمی ہے، جو جنتی آدمی کا دیدار کرنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے۔ تھوڑی دیر میں وہی صحابی جو کل گزشتہ آئے تھے آج پھر آئے ہیں اور مجلس میں اخیر میں آ کر بیٹھ گئے، تازہ وضو کیا ہوا ہے، ہاتھ میں جوتے ہیں، آ کر بیٹھ گئے، صحابہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسرے دن پھر مجلس، پھر آپ کا اعلان، اور یہ اعلان آپ کا کہ ابھی ایک آدمی آنے والے ہیں اور وہ جنتی ہے، جو جنتی آدمی دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے۔ تیسرے دن پھر وہی آئے تو اب ایک صحابی سے رہا نہیں گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی۔ راتوں کی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، دن کے روزے ہم بھی رکھتے ہیں، رات دن نوافل اور فرائض کی ادائیگی ہم بھی کرتے ہیں، آخر وہ کون سی بات ہے کہ جس بات کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور جہاں ان کا گھر آیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ تو کوئی بات نہیں، رہیے، یہ ہمارا مکان ہے اور آج رات کا وقت ہو رہا ہے، آپ بھی سو جائیے، میں بستر لگا دیتا ہوں، میں بھی سو جاتا ہوں۔ دونوں صحابی سو گئے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں تو آنکھیں بند کر کے بستر پر پڑا رہا اس لیے کہ مجھے تو دیکھنا تھا یہ رات میں اٹھ کر کوئی عمل کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ملی ہے، میں بھی وہ عمل شروع کر دوں گا تاکہ مجھے بھی جنت کی بشارت مل جائے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو رات بھر دیکھا کہ یہ کروٹیں بدلتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ کبھی بولتے تھے، باقی اس کے علاوہ رات بھر کوئی عمل نہیں دیکھا۔ فجر پڑھی، دن آیا اور دن ختم ہو گیا، دوسری رات میں یہ سوچتے ہوئے دوبارہ رک گیا کہ شاید کل کی رات میں یہ تھکے ہوئے ہوں گے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر پائے، آج دوسری رات میں رک کر دیکھ لیتا ہوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ رات کا وقت آیا، سو گئے، عبداللہ کہتے ہیں آج کی رات پوری رات میں دیکھتا رہا، انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں نے سوچا شاید آج بھی تھکے ہوں گے، چلو ایک رات اور دیکھ لیتا ہوں۔ تیسری رات رکے، حضرت عبداللہ نے پھر دیکھا اور پھر بیان کر رہے ہیں رات بھر کا وقت ختم ہو گیا، میں نے کوئی نیا عمل کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا۔ تو اب تیسری رات کے ختم ہونے کے بعد میں جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندے میں جا رہا ہوں. کہا اور رک جائیے، اگر آپ کو رکنا ہو تو یہ میرا مکان ہے. کہا نہیں نہیں، میں نہیں رکنا چاہتا، میں جس کام کے لیے آیا تھا میرا وہ کام حل نہیں ہوا. کہا کس کام کے لیے آئے تھے؟ کہا تین دن تک تمہارے جنتی ہونے کی بشارت میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم رات میں کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ بشارت ہے. وہ صحابی کہہ رہے ہیں میرا کوئی عمل اس کے علاوہ نہیں ہے، میری تمام زندگی ان تین دنوں میں آپ نے جو دیکھی وہی میری زندگی. کہا تو پھر جنت کی بشارت؟ کہا حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا اے اللہ کے بندے ایک بات ہے، میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں، لا احسد احدا، میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی کا بغض، کسی کی دشمنی، کسی کی عداوت اپنے سینے میں نہیں رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے مجھ کو جنت کی بشارت سنائی. معلوم ہوا جو اپنا دل صاف رکھتا ہے نا، اس سے دشمنی، اس سے دشمنی، اس سے بات چیت بند، اس سے بات چیت بند. میرے آقا فرماتے ہیں دل صاف رکھو. مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہے، جنت میں جانے کا راستہ حضرت انس کی اس روایت میں. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کتنا عجیب راستہ میرے نبی نے بیان فرمایا. میرے نبی اپنے اس چہیتے صحابی حضرت انس کو بیان فرما رہے ہیں. کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اللہ کے نبی حضرت انس کو فرما رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، ان قدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك رشا لاحد، اگر تو صبح و شام اور دن اس طرح گزارے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ حسد بغض عداوت نہ ہو تو فعل، اس طرح کر گزر. اپنا دل اگر تو صاف رکھ سکتا ہو تو صاف رکھ لے. کیوں؟ آپ نے آگے ارشاد فرمایا آدھا سنتی، دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت. آج ہم سنت یہ سمجھتے ہیں امامہ باندھ لیا سنت ادا ہو گئی، سفید کپڑے پہن لیے سنت ادا ہو گئی، میٹھا کھانا کھا لیا سنت ادا ہو گئی، اتنا اچھا سے اچھا لگا لیا سنت ادا ہو گئی. میں انکار نہیں کرتا ہوں یہ ساری سنتیں یقین سنتیں ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا دل صاف رکھنا یہ بھی میری سنت. کون اس سنت کو ادا کرتا ہے؟ اپنے دل کو صاف رکھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور فرمایا من احب سنتی، جنت کا راستہ میرے نبی فرما رہے، من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. معلوم ہوا دل صاف رکھ کر اس سنت کو اگر کسی نے ادا کیا اللہ تعالیٰ جنت میں نبی کا ساتھ اس کو ادا فرمائے. آج مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مجھ کو ستایا، فلاں نے پریشان کیا، میری اس سے بات چیت نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں بولتا، میں اس سے نہیں بولتا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک سوال. ابو سفیان ایک جنگ کے موقع پر ایک ٹیلے پر چڑھا ہوا ہے، مسلمان نہیں ہوا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے اور غزوہ احد کے موقع پر نبی کے دندان مبارک شہید ہیں. ایک پہاڑ کی ایک ٹیلے پر چڑھ کر ابو سفیان آواز دے رہے ہیں، آواز دے رہا ہے ابو سفیان افیکم محمد، کیا محمد زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کوئی جواب مت دو، بالکل جواب مت دینا. ابو سفیان نے دوسرا سوال پوچھا افیکم ابو بکر، ابو بکر ہے زندہ؟ آپ نے اشارہ فرمایا کوئی جواب مت دینا. تیسرا سوال کیا افیکم عمر، تمہارے درمیان عمر زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب مت دینا. ابو سفیان ٹیلے پر چڑھ کر کفر کی حالت میں یہ بکواس اس کی زبان پر کہ یہ سارے لوگ مر چکے ہیں، یہ سارے لوگ مر گئے، لو کانوا احیا لعجبنا، اگر زندہ ہوتے تو ہمارا جواب دیتے، یہ سب مر گئے. اور پھر اپنے بتوں کی بڑائی بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو، حضرت عمر نے جواب دیا ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں. اور ابو سفیان جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے غزوہ بدر کا وجود ہوا، وہ ابو سفیان جس نے جنگ کا اعلان نبی کے خلاف کیا، وہ ابو سفیان جس نے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اگر کسی نے تکلیف دی تو ابو سفیان سے زیادہ تو نہیں دی ہوگی، اور میں کیوں کسی کو معاف نہیں کروں؟ میرا رتبہ نبی سے زیادہ تو نہیں ہے، میرے نبی نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، میرا کوئی دشمن ابو سفیان سے بڑا تھوڑی ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ کو میں وہ بات سناؤں، بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12,000 صحابہ موجود، اور مکے کے باہر 12,000 کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور آقا نے حکم فرمایا ہر ایک الگ الگ کھانا پکاؤ، ہر ایک الگ الگ آگ جلاؤ۔ آگ کی کثرت دیکھ کر ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ فتح مکہ کے لیے محمد آئے ہوئے ہیں تو خبر معلوم کرنے کے لیے وہ باہر آیا، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے۔ ابو سفیان دیکھ رہا ہے کہ بہت آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اتنا بڑا لشکر۔ ابو سفیان کی پرانی دوستی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عباس کو بلانے کے لیے بھیجا ابو سفیان نے، کہا جاؤ جاؤ عباس کو بلاؤ اور یہ کہو ابو سفیان باہر انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عباس نے ایک سواری لی، خچر، اور سواری پر سوار ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور وہ سواری حضرت عباس کی خود کی نہیں تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر تھا۔ عباس سوار ہوئے رضی اللہ عنہ اور گزر رہے ہیں، صحابہ کے مجمع سے گزر رہے ہیں، صحابہ کے مجمع سے آواز آ رہی ہے یہ میرے نبی کی سواری ہے، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ میرے نبی کی سواری ہے، اور نبی کے چچا نبی کی سواری پر سوار ہیں، سواری جا رہی ہے، دوسرے قبیلے سے گزرتے ہیں وہاں سے یہ آواز، نبی کی سواری جا رہی ہے، نبی کی گاڑی جا رہی ہے، نبی کی سواری جا رہی ہے، اور نبی کے چچا جا رہے ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ حضرت عباس باہر پہنچے، ابو سفیان انتظار میں، ابو سفیان کو پوچھا کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کچھ نہیں کہنا، ایک بات کہنا ہے کہ اپنے آقا سے کہو مجھے معاف کر دے، اپنے آقا محمد الرسول اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، اسلام قبول نہیں کیا ہے اور معافی مانگ رہا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کوئی بات نہیں، پیچھے بیٹھ جا۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضرت عباس کے پیچھے، اور سواری جا رہی ہے، صحابہ کے بیچ سے صحابہ بول رہے ہیں نبی کی سواری جا رہی ہے، نبی کی سواری جا رہی ہے۔ اچانک ایک خیمہ آیا جس خیمے میں حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، کہا کون؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ کہا یہ پیچھے کون ہے؟ کہا ابو سفیان۔ تلوار نکالی حضرت عمر نے، کہا ابو سفیان آج تیرے میرے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، میں تیری گردن اڑا کر دم لوں گا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کو روکا، کہا نبی کی سواری پر بیٹھا ہے کچھ مت کرنا، نبی کی سواری کا احترام حضرت عمر کے دل میں اتنا، ابو سفیان کو جانے دیا، کہا نبی کی سواری پر ہے چھوڑ دیتا ہوں، نبی کو پوچھ کر ماروں گا لیکن آج مار کر دم لوں گا۔ عباس آگے بڑھ گئے اور اللہ کے نبی کے پاس ابو سفیان کو لے جا کر حاضر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی یہ ابو سفیان ہے معافی مانگ رہا ہے، یہ ابو سفیان ہے معافی مانگ رہا ہے، میرے سامنے میرا تکلیف پہنچانے والا آیا ہوتا کیا میں اس کو معاف کر دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا اس کو کہ تم نے بدر میں کیا کیا تھا، میرے آقا نے نہیں پوچھا احد میں تم نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کیا کہا تھا، میرے آقا نے نہیں پوچھا بدر کی لڑائی تمہاری وجہ سے ہوئی، تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، احد میں تکلیف پہنچی، میرے دانت شہید ہوئے، میرے نبی نے کوئی چیز نہیں فرمائی، فرمایا میں نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، میں نے ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب آ گئے اور تلوار ہاتھ میں ہے، کہا اللہ کے نبی ابو سفیان آیا ہے، آپ اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دو۔ کہا عمر تجھے معلوم نہیں میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو جیسا ہی حضرت عمر نے سنا میں نے معاف کر دیا، حضرت عمر نے اپنی تلوار رکھ دی، ابو سفیان کو معاف کر دیا اور معاف کر کے یہ کہا کہ ابو سفیان آج کی رات تم مکے میں جا کر نہیں گزارو گے، ابو سفیان آج کی رات تم مسلمانوں کے بیچ میں گزارو گے، حضرت عباس کے خیمے میں گزارو گے، ابو سفیان مسلمان نہیں ہے، 12,000 صحابہ کے بیچ میں ایک کافر رات گزار رہا ہے اور امن کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کوئی اس کو تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کہا آج کی رات ابو سفیان تم اسی لشکر میں گزارو گے، تم کو کوئی کچھ نہیں کرے گا، ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، ابو سفیان جیسے آدمی کو میرے آقا معاف کر دیں اور ہم ان کی امت ہو کر یہ کہیں، ہمارے تو اینی ساتھ بات چیت بند چھ ایک برس تھی، ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کے بعد بول جاتے ہیں لوگ کہ تو میرے جنازے میں نہیں آنا نہ میں تیرے دال چاول میں نہیں آؤں گا، یہ سنت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ میرے آقا کے سامنے ہر ہفتے میں جب عمل پہنچتے ہوں گے جس میں ہمارے اور آپ کے یہ اعمال پہنچتے ہوں گے، آپ کی امت کے فلاں دو آدمی آپس میں نہیں بات کرتے ہیں، میرے آقا کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی کہ جس امت کو جوڑنے کے لیے میں آیا تھا آج وہ امت فرقوں میں بٹ چکی ہے، آج ان کے خاندانوں میں اختلافات کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن میں دو جانوروں کا ذکر ہے، مجھے کچھ اور کہنا تھا لیکن میں کسی اور بات کی طرف نکل آیا، قرآن میں دو جانوروں کا ذکر ہے، ایک ہے چیونٹی اور ایک ہے کتا۔ چیونٹی کو اچھا سمجھا گیا ہے، کتے کو اچھا نہیں سمجھا گیا، جبکہ کتے میں اچھے عادات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، وہ اپنے محسن کا احسان مانتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، راتوں میں جاگنا یہ اللہ والوں کا کام ہے، محسن کا احسان ماننا یہ اللہ والوں کا کام ہے، لیکن اسے اچھا نہیں سمجھا گیا، اتنا برا سمجھا گیا کہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو اور 1 مرتبہ مٹی سے دھو۔ چیونٹی ذرا سا جانور ہے لیکن اس کو اچھا سمجھا گیا، اس کے نام کی ایک سورت قرآن کریم میں اتری، سورت النمل۔ آخر دونوں میں کیا فرق؟ کتا جانور اسے برا سمجھا گیا، چیونٹی جانور اسے اچھا سمجھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا اپنی کمیونٹی سے، اپنی جماعت سے ہمدردی نہیں رکھتا ہے، ایک ہاتھی مرا پڑا ہو اور ایک کتا پیر کی طرف سے کھاتا ہو وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اتنے بڑے ہاتھی کو کھانے کے لیے کوئی اور کتا اس کے ساتھ شامل ہو۔ کتے کو اپنی قوم کی ہمدردی نہیں ہے، اپنی قوم سے تعلق نہیں ہے، اس نے اس کو برا سمجھا ہے، اور چیوٹی اپنی قوم کے ساتھ ایسی ہمدردی رکھتی ہے کہ مٹھائی کا ذرا سا ٹکڑا پڑا ہو تو 7 چیوٹیاں اٹھا کر اس کو ساتھ میں لے جائے۔ قوم کے ساتھ محبت، تعلق، اور اس قوم کے ساتھ تعلق کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس کے نام کی ایک سورت اتاری، سورت النمل۔ ایک مرتبہ جناتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور جناتوں نے کہا ہمیں بہت اچھا لگا، ہم آپ کی دعوت اپنی اور جماعت میں پہنچائیں گے، اپنی قوم میں پہنچائیں گے، ان کو تہذیب کی دعوت دیں گے، ان کو اسلام کی دعوت دیں گے، اکیلے ہم مسلمان بن کر نہیں رہیں گے، پوری جماعت کو ہم مسلمان بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ اللہ کو ان کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے نام کی ایک سورت اتاری، سورت الجن، 29 بارے میں موجود ہے۔ اللہ کو آپس میں محبت رکھنا بہت پسند ہے اور آپس میں اختلاف کرنا اللہ کو ناپسند۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے کے لیے نکل رہے ہیں، 27ویں رات رمضان المبارک کی، شب قدر جس کو کہتے ہیں، معلوم تھا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں رات میں شب قدر ہے، آپ کمرے سے نکلے ہیں خبر دینے کے لیے کہ میں مسلمانوں کو بتلا دوں کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے بات نہیں کرتے، بھول گئے، آج کسی کو نہیں معلوم کہ 27ویں رات کب ہوتی ہے، شب قدر کب ہوتی ہے، 27 میں ہوتی ہے، 29 میں ہوتی ہے، 21 میں ہوتی ہے، 23 میں ہوتی ہے، سال بھر میں ہوتی ہے، پورے رمضان میں ہوتی ہے، تعلیم کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم۔ آخر نبی کو کیوں بلا دیا گیا؟ آپ جب خبر دینے کے لیے نکل رہے تھے تو دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کو کتنا ناپسند ہے دو آدمیوں کا جھگڑا کہ اتنی مبارک رات اپنے اتنے مبارک نبی کے ذہن سے بلا دی تھی. اگر نبی کے ذہن سے اتنی مبارک بات اللہ نے نکال دی تو میرے آپ کے جھگڑے کی وجہ سے کتنی برکتیں روزانہ اترتی ہوئی اٹک جاتی ہوں. کوئی اس نظریے سے دیکھے تو صحیح. مسلمان بھائی آخر اللہ تعالیٰ نے کتنا اتحاد رکھنے کے لیے ہم مسلمانوں کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم سب کے سب ایک ہیں, ایک آدم و حوا سے بنے ہیں, ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. کوئی مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو, پورب پچھم کا رہنے والا ہو, انگلستان یا ہندوستان کا رہنے والا ہو, افریقہ یا امریکہ کا رہنے والا ہو, فیجی کا رہنے والا ہو یا فرانس کا رہنے والا ہو, دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو, پوری دنیا کے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم مالدار لوگ ہیں ہمارا کلمہ الگ, ہم ایسے لوگ ہیں ہمارا کلمہ الگ. ہم سب کا کلمہ ایک, اور مسجد میں پہنچ جائے تو سب کی سب ایک. مالدار ہو وہ بھی ایک صف میں, غریب بھی ایک صف میں, آقا بھی ایک صف میں, غلام بھی ایک صف میں, اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی نوکر پہلی صف میں ہو تو اس کا آقا اس کو ہٹا کر دوسری صف میں کھڑا کر دے. ہمارا کلمہ ایک ہے جو ہم کو اکائی کی دعوت دیتا ہے, ہماری نماز ہم کو اتحاد کی دعوت دیتی ہے, ہماری زکات ہم کو یہ دعوت دیتی ہے مالداروں سے پیسے لو تاکہ ان کے مال میں کچھ کٹوتی آئے, اور غریبوں کو دو تاکہ ان کی مالی سطح کچھ اوپر جائے, دونوں برابر سرابر ہو جائے. زکات میں بھی برابری سرابری, نماز میں برابری سرابری, کلمہ طیبہ میں برابری, اور اگر ہم حج کے لیے چلے جائیں تو مالدار بھی ایک ہی لباس میں طواف کر رہا ہے, غریب بھی ایک ہی لباس میں طواف کر رہا ہے, روزے رسول پر ایک ہی طرح لوگ حاضر ہو رہے ہیں, کسی کے لیے الگ راستہ نہیں ہے. روزے سب رکھ رہے ہیں, زکات سب دے رہے ہیں, حج سب ادا کر رہے ہیں, اور سب کے لیے ایک قانون, ایک قانون. اللہ ہمارا ایک, نبی ہمارا ایک, ہمارے سب قانون ایک. ہم پھر کیوں الگ الگ بٹے ہوئے ہیں؟ میرا اللہ بہت ناراض ہوتا ہے, بہت ناراض ہوتا ہے آپسی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے. میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے دل کو صاف کیا جائے. دل کی صفائی انتہائی زیادہ ضروری. جس کا دل صاف ہوگا اللہ کل قیامت میں اس کو جنت میں پہنچا دیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چار چیزیں جس کو مل گئی, سمجھ لو کہ دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کو مل گئی. سب سے پہلی چیز قلب شاکر, شکر گزار دل جس کو مل گیا, شکر ادا کرنے والا دل. دوسری نعمت لسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان اگر کسی کو مل گئی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. ذکر اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت, اور یہ ایک مستقل بیان ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو بھی اپنی مشغولیات ہے, مجھے بھی, میں یہاں مدرسے سے پڑھاتے پڑھاتے یہاں حاضر ہوا ہوں, اور پھر صبح میں پڑھانا شروع کرنا ہے, دن بھر پڑھانا ہے, تو میں اپنی بات کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چیزیں آپ کو گنوا دیتا ہوں, انشاءاللہ کسی اور موقع پر اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کریں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی نعمت کسی کو شکر گزاری والا دل مل گیا, دوسری نعمت کسی کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی, تیسری نعمت کسی کو صبر کرنے والا بدن مل گیا. اللہ نے کسی کو صبر کی توفیق دے دی. اور چوتھی نعمت کسی کو دیندار عورت مل گئی. فرمایا جس کو یہ چار نعمتیں مل گئی سمجھو کہ دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی. مجھے اس حدیث پر اور بہت کچھ کہنا ہے آپ حضرات کو, لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے, مجھے اپنی بہت ساری مشغولیات ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں آؤں گا. ایک گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے, اس پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ جو سنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور پھر فجر کی نماز بھی ہمیں ادا کرنا ہے. جتنا جلدی سوئیں گے اتنا جلدی اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بات و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کے اس مجلس کو جمانے کے لیے جن جن حضرات نے جس جس طرح کی قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے جس بھائی نے یہ پروگرام رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے, شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے, امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اور مرحومین کی مغفرت فرمائے. درود شریف پڑھ لے, دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی الاعلی الوہاب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، نماز کی توفیق عطا فرما، زکات کی توفیق عطا فرما، مال ہو تو پیسے گھر زکات میں نکالنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے تمام جائز مقاصد میں ہم کو کامیابی عطا فرما، ایسا دل نصیب فرما جس دل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جس دل کو آپ پسند فرماتے ہیں. اپنی ذات باہری کا استحضار نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق نصیب فرما، محبت مودت نصیب فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت کے بیماروں کو شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، امت میں جتنے مقروضین ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیبی نظم فرما، امت میں جتنے بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کی جو رکاوٹیں ہو دور فرما اور اپنے فضل و کرم سے بہتر جوڑے انہیں نصیب فرما. الہ العالمین اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں نصیب فرما. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ.
تمام حضرت اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، انشاءاللہ شاء اللہ سرد پی کر جا رہے ہیں.